السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
ایران سے گیس درآمد کا منصوبہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا. چین کی مدد سے اندرون ملک مکمل کی جانے والی پائپ لائن اس منصوبے کے لیے معاون ثابت ہوگی. پاکستانی حکام: اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ:
افغانستان میں اتحادی افواج کے ہیلی کاپٹروں سے غلطی سے افغان فوج کی چوکی پر بمباری. کم از کم 8 اہلکار ہلاک. افغان پولیس عہدیداروں کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: شمال مشرقی ترکی میں ایک دہشت گرد حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ اور کیوبا کے درمیان 54 سال کے تعطل کے بعد پیر کی صبح سے مکمل سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں. اور یونان میں بینک 3 ہفتے تک بند رہنے کے بعد کھل گئے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کی پیر کے روز متوقع طور پر منظوری دے رہی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کے لیے حکومت تیزی سے کام کرے گی. عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان ایٹمی معاہدے کے بعد پاکستان کو یہ شاندار موقع ملا ہے کہ وہ اپنے توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے جوہری معاہدے کے بعد پاکستان نے کہا تھا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل میں مدد ملے گی جو ایران پر عائد پابندیوں کے باعث مکمل نہیں کیا جا سکا. 4 سال قبل طے پانے والے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر کے لیے $2 ارب کی خطیر رقم درکار ہے، مگر چین کی طرف سے اس کے لیے سرمایہ کاری فراہم کرنے کی یقین دہانی کے بعد پاکستان کی مشکل بظاہر بڑی حد تک حل ہو گئی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ چین گوادر بندرگاہ پر مایا قدرتی گیس کے ٹرمینل کی تعمیر کے لیے 85% سرمایہ فراہم کر رہا ہے. اس ٹرمینل کو 700 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے نواب شاہ سے ملایا جائے گا. بعد میں اسی پائپ لائن کو ایران سے درآمد شدہ گیس کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا.
وی آر بلڈنگ ایل این جی ٹرمینل ایٹ گوادر اینڈ وی آر بلڈنگ 700+ کلومیٹر پائپ لائن فرام گوادر ٹو نواب شاہ اینڈ دس پائپ لائن آلسو ہیز دی کیپیسٹی ٹو کیری دی ایران گیس والیومز. سو ایز سون ایز وی سی دیٹ سینکشنز آر لفٹ�ڈ اور بینگ لفٹڈ there's only 80 kilometer stretch of pipeline that we have to build and that can be built in about 6 months.
شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پائپ لائن کا صرف 80 کلومیٹر اضافی ٹکڑا تعمیر کرنا پڑے گا جسے ایران پر عائد پابندیاں اٹھنے کے بعد 6 ماہ کے قلیل عرصے میں مکمل کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ پر ٹرمینل کی تعمیر کا کام رواں سال اکتوبر میں شروع کر دیا جائے گا اور 2.5 سال کی مدت میں اس کے مکمل ہونے کی توقع ہے. پاکستان طویل عرصہ سے ملک میں جاری توانائی کے بحران کو مختلف ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ بھی انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے. توانائی کے اس بحران کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف مقامی صنعت بری طرح متاثر ہوئی ہے بلکہ اسی وجہ سے بین الاقوامی سرمایہ کاری میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت ایران کے جنوب میں پارس گیس فیلڈ کے ذخائر سے پاکستان کو قدرتی گیس برآمد کی جائے گی. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کی فوج کے عہدیداروں کے مطابق نیٹو افواج کی فضائی کارروائی میں کم از کم 8 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. بظاہر اس کارروائی کی وجہ غلط فہمی معلوم ہوتی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق رپورٹ دے رہے ہیں.
افغانستان میں پولیس کے مطابق ملک کے جنوب مشرقی صوبے میں امریکی ہیلی کاپٹروں سے کی گئی بمباری میں 8 افغان فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ دارالحکومت کابل سے 50 کلومیٹر مشرق میں صوبہ لوگر کے ضلع بارکئی بارک میں پیش آیا۔ صوبائی پولیس کے سربراہ محمد داؤد احمدی نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ملک میں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج کی طرف سے غلطی سے افغان نیشنل آرمی کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بقول مشتبہ ہدف چوکی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق وہ اس واقعے سے آگاہ ہیں اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن اس فضائی کارروائی میں ہونے والے نقصان سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ فضائی کارروائی ایسے وقت ہوئی جب امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی نے ایک روز قبل ہی افغانستان کا دورہ کیا اور افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ ضلع بارکئی بارک کے گورنر محمد رحیم امین نے کہا کہ نیٹو کی طرف سے یہ فضائی کارروائی بظاہر غلطی کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ علاقے میں طالبان کی سرگرمیوں کے باعث رابطہ کاری اور تعاون کی صورتحال بہت خراب ہے۔ بعد ازاں افغان وزارت دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج کے ہیلی کاپٹروں پر علاقے میں دشمن کی طرف سے حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں کارروائی کی گئی اور غلطی سے افغان فوجیوں کی چوکی اس کا نشانہ بنی۔ افغانستان میں اس وقت بین الاقوامی اتحادی افواج کے لگ بھگ 12,000 اہلکار تعینات ہیں، جن میں سے اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے۔ اتحادی افواج کی طرف سے زیادہ تر اہلکار افغان فورسز کی تربیت میں مصروف ہیں۔ فضائی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی ہلاکتیں افغانستان حکومت اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے درمیان متنازع معاملہ رہا ہے۔ حالیہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب مبصرین کے مطابق عید الفطر کے موقع پر گزشتہ 3 روز کے دوران طالبان کی طرف سے خلاف معمول حملوں میں وقفہ دیکھا گیا۔ اس کی وجہ بظاہر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی ہیں۔ گزشتہ ہفتے افغان طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے ایک بیان میں حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کی حمایت کی تھی۔ رواں ماہ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں پہلی مرتبہ افغان طالبان کے نمائندوں اور افغانستان کی حکومت کے عہدیداروں کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی شریک تھے۔ مری میں ہونے والے مذاکرات کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق فریقین نے دوبارہ ملاقات پر اتفاق کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمال مشرقی ترکی میں ایک دہشت گرد حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حکام نے یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ داعش دہشت گردوں کی کارروائی ہے۔ ترک وزارت داخلہ نے بتایا کہ یہ حملہ شامی سرحد کے قریب ترک قصبے سوروچ میں ہوا، اور اس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حملے کا صبر سے مقابلہ کریں، جو ان کے ملک کے اتحاد پر ایک حملہ ہے۔ یہ ترک قصبہ شامی شہر کوبانی کے پار سرحد کا ایک قصبہ ہے۔ کوبانی میں کرد فورسز اور داعش جنگجو برسر پیکار ہیں۔ یہ علاقہ ان شامی پناہ گزینوں کا کیمپ ہے جو ملک میں لڑائی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ یمن کے دوسرے بڑے شہر عدن میں حکام کے مطابق حوثی باغیوں کی گولہ باری سے کم از کم 43 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ باغی حالیہ مہینوں میں اس شہر کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کی وفادار فورسز سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ سعودی عرب کے زیر قیادت عرب اور خلیجی اتحادیوں نے گزشتہ 4 ماہ سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں بھی شروع کر رکھی ہیں، جبکہ صدر منصور ہادی بھی یمن سے عارضی طور پر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں۔ باغیوں نے گزشتہ سال دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد سے ملک میں خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان پیر کی صبح سے مکمل سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
ہوانا کی سڑکوں پر کیوبا کے باشندوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تعلقات کو معمول پر لانے کی جانب یہ پہلا قدم ہے۔ کیوبا کے ایک پروفیسر البرتو ماتوس کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت خاص اور بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے یہ ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ دوسرے لفظوں میں، بطور ایک کیوبن شہری کے ہم اس موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد آگے ہم کہاں تک جائیں گے۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ جو بھی ہوگا کیوبا اور امریکہ کے شہریوں کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ یہ الفاظ تھے کیوبا کے ایک شہری کے۔ واشنگٹن ڈی سی کے شمال مغربی حصے کے ایک رہائشی جرمی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ سن 1917 سے اس علاقے میں قائم کیوبا کے اس فرد خانے کی عمارت کے قریب رہتے ہیں. دونوں ملکوں کے تعلقات کی جانب یہ واقعی ایک اچھا قدم ہے. 60 برس سے زیادہ کا عرصہ ہوا دونوں ملکوں کے تعلقات اور بات چیت بند ہے. اس طرح سے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا سفارتخانوں کے کھلنے سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ بات چیت شروع ہوگی اور یہ دیکھنا کہ دونوں اس نقطے سے آگے کہاں تک جاتے ہیں بہت دلچسپ ہوگا. واشنگٹن ڈی سی میں سفارتخانے کو کھولے جانے کی تقریب میں 500 افراد کو بلایا گیا. ان میں کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس بھی شامل تھے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری محکمہ خارجہ میں مسٹر روڈریگس کا خیر مقدم کریں گے جہاں دونوں ایک نیوز کانفرنس میں شریک ہوں گے. دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی میں جہاں دونوں جانب لوگوں میں خوشی پائی گئی وہیں کچھ تنقید بھی دیکھنے میں آئی. کیوبا میں اتوار کو درجنوں ایسے شہریوں کو گرفتار کیا گیا جو ملک کی اس سیاسی تبدیلی کے خلاف مارچ کر رہے تھے. سفارتخانوں کا کھلنا دونوں ملکوں کے درمیان بند دروازے کے پیچھے ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں ہوا. لاطینی امریکہ کے ممالک سرد جنگ کے زمانے کی اس فرسودہ پالیسی سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے کولمبیا میں ہونے والے امریکی براعظموں کے 6ویں سربراہ اجلاس میں صدر اوباما کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا، جس کے بعد صدر اوباما نے گزشتہ برس دسمبر میں ایک تاریخی اعلان کیا تھا کہ وہ کیوبا کے خلاف طویل عرصے سے عائد تجارتی پابندیاں ختم کر کے سفارتی تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دونوں جانب سے وفود واشنگٹن اور ہوانا میں مذاکرات کرتے رہے. صدر اوباما نے کہا کہ کیوبا کو تجارتی اور سفری پابندیوں سے تنہا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے وہاں جمہوریت اور ترقی کو فروغ ملا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ وقت نئی حکمت عملی اپنانے کا ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شدید معاشی بحران میں گھرے یونان کے بینک 3 ہفتے تک بند رہنے کے بعد پیر کو دوبارہ کھل گئے. اب بینک صارفین کو روزانہ زیادہ سے زیادہ $65 کے بجائے ہفتہ وار یکمشت $455 نکلوانے کی اجازت ہوگی. تاہم بیرون ملک سرمایہ کی منتقلی پر پابندی برقرار رہے گی. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ایک مرتبہ پھر یونان کے قرض کا کچھ حصہ معاف کرنے کی تجویز مسترد کر دی، مگر ساتھ ہی کہا ہے کہ ان کی حکومت نئے مذاکرات میں یونان کے ساتھ بیل آؤٹ قرضوں کی ادائیگی کے شیڈیول کے بارے میں لچک کا مظاہرہ کرے گی. اتوار کو جرمن ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یونان کے یورو زون سے نکلنے کے امکان کو مسترد کر دیا. انہوں نے جمعے کو جرمن قانون سازوں سے کہا تھا کہ یونان کے یورو زون سے عارضی طور پر نکلنے سے انتشار پیدا ہونے کا امکان ہے. یونان کے بینک صارفین پر پیسے نکلوانے پر پابندیوں کے بارے میں انہوں نے سرکاری جرمن ٹیلی ویژن اے آر ڈی پر کہا کہ یہ معمول کی زندگی نہیں ہے، اس لیے ہمیں جلد چیزیں طے کرنا ہوں گی. یونان کے لیے $95 ارب کے تیسرے یورپی بیل آؤٹ فنڈ پر مذاکرات جلد متوقع ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کی پیر کے روز متوقع طور پر منظوری دے گی. 15 رکنی کونسل پیر کے صبح رائے شماری کر رہی ہے. اوباما انتظامیہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے امریکی عوام سے تہران کے ساتھ سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے معاہدے کی تائید کی کوششیں کر رہی ہے، جسے ایران پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
کیا ایران نے بہت کم سے دستبردار ہونے کے بعد بہت زیادہ رعایت حاصل کر لی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہیں.
دی یونائیٹڈ نیشنز ریزولوشن وچ براٹ اباؤٹ دی سینکشنز ان دی فرسٹ پلیس سیڈ،
وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد جو ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرتی ہے اس میں کہا گیا تھا کہ اگر ایران نے اپنے یورینیم مفزودہ کرنے کے پروگرام کو معطل کیا اور مذاکرات کی طرف آیا تو تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. انہوں نے مذاکرات کی طرف آنے سے کہیں آگے کا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے. دوسری جانب امریکہ کے چوٹی کے اراکین کانگریس اس دلیل سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے اور وہ اس بات پر ناخوش ہیں کہ اقوام متحدہ اس معاہدے کو اس سے قبل منظور کرے گی جب کانگریس نے اس پر غور بھی نہیں کیا ہوگا. سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر نے نائب صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر منگل کو سلامتی کونسل کے سامنے جا رہے ہیں جب تک کہ کانگریس نے اپنا کام مکمل بھی نہیں کیا ہوگا. بنیادی سطح پر یہ ایک انتہائی تشویش کن اور پریشان کن بات ہے اور مجھے اس پر بہت تشویش ہے. جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں تک عمل درآمد کر سکتے ہیں. وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں ووٹ ڈالنے کا حق رکھتی ہیں لیکن ہم نے ان کو اس پر عمل درآمد کو مؤخر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. حتیٰ کہ بعض ڈیموکریٹس بھی جن میں سینیٹر بن کارڈن جیسے صدر باراک اوباما کے انتہائی وفادار بھی شامل ہیں، اس معاہدے کے حق میں ووٹ دینے سے انکاری ہیں۔ سینیٹر کارڈن کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ماہ ہیں جس میں ہم اس معاہدے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس حقیقت کا احترام کرتا ہوں کہ یہ آسان فیصلہ نہیں ہے اور میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وقت لینا چاہوں گا۔ صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ اور دنیا کو مزید محفوظ بنا دے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جب ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے معاہدے پر اطراف سے تائید حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، غیر جانبدار تجزیہ کار معاہدے کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسکول آف فارن سروسز کے پروفیسر رورے ملر نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے انٹرویو میں کہا کہ اگر ایران معاہدے کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی جوہری صلاحیت کو محدود کر لیتا ہے تو اس سے عرب خطے میں اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ نہیں بلکہ کمی آئے گی، تاہم معیشت میں بہتری آنے سے آئندہ برسوں میں اس کا عالمی سیاست میں کردار اہم ہو سکتا ہے۔ اسد حسن کی رپورٹ۔
There are pros and cons from every different side, from the international actors who are involved, from the Iranian side, from Iran's neighbors in the region, and for the
Professor Miller keh rahe hain ke khitte mein, khaas taur par Arab khitte mein, is muayade ke bahut musbit aur manfi pehlu maujood hain aur wasi darmano ke liye mashriq wusta ke liye ye muayada khaas ahmiyat rakhta hai. Ab tak humne ye dekha hai ke is muayade ke zyada tar fawaid ya musbit pehlu bayan kiye gaye hain, lekin iske sath jo challenges jude hain un par baat kam hui hai. Asal mein muzakirat karne wali partiyon ki apni tarjeehat hain. Muzakirat ki sabse badi mushkil ye thi ke muzakirat karne wale jo hasil karna cha rahe the Vienna mein اس کو وہ سیل کر سکیں، یعنی اس پر اپنے لوگوں کو قائل کر سکیں۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو اپنے ان لوگوں کو ساتھ رکھنا پڑا جن کو معاہدے پر تشکیک ہے، قدامت پسند ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں۔ اسی طرح امریکی وزیر خارجہ کو کانگریس اور ریپبلکنز کو سامنے رکھنا پڑا، دونوں جو کہ اس کے سخت مخالف ہیں۔ اسی طرح یورپی مذاکرات کاروں کو یہ دیکھنا تھا کہ وہ اس معاہدے کو 28 رکنی بلاک کے سامنے کیسے پیش کر سکیں گے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطی کے لیے شاید ایک بڑا معاہدہ ثابت نہ ہو سکے، لیکن یہ پیچیدہ ترین معاہدہ ہے جس پر مذاکرات ہوتے رہے، اور ان مذاکرات کی سب سے بڑی کامیابی بہرحال یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی نتیجے پر منتج ہوئے۔ کیا پابندیوں کے بغیر ایران دنیا میں اور خطے میں نیا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ کیا شام، یمن، عراق، بحرین اور ان ملکوں میں تنازعات میں تہران کو بنیادی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں پروفیسر رورے ملر کہتے ہیں، یہ اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں خطے کے اندر عرب پڑوسی ممالک اور ترکی جیسے غیر عرب ملکوں کے اندر یہ سوال موجود ہے۔ اس جوہری معاہدے کے بعد کیا تہران ان ملکوں کے مفادات کو چیلنج کرنے میں پہلے کی نسبت مضبوط یا کمزور ہوا ہے؟ اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ معاہدہ ایران کو واقعتاً اس کی جوہری صلاحیت محدود کرنے پر مجبور کرتا ہے تو پھر ایران خطے میں کمزور ہوگا، خاص طور پر اسٹریٹجک مفادات میں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی پابندیاں ہٹتی ہیں اور کچھ برسوں میں وہ اپنی معیشت بہتر کرنے کے بعد فری مارکیٹ سے اسلحہ خریدنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے اور بین الاقوامی برادری کے اندر ایک جائز مقام حاصل کر لیتا ہے اور اپنے جوہری مقاصد بھی کسی سطح پر پورے کر لیتا ہے تو ایران دیگر مقامی فریقوں کے مفادات کو چیلنج کر سکتا ہے۔ پروفیسر ملر کے بقول ترکی غیر عرب ملک ہے، لیکن اسے بھی ایران کے ممکنہ بڑھتے ہوئے کردار پر تشکیک ہوگی، اور امریکہ کو سعودی عرب، اسرائیل اور ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات میں چیلنج پیش آ سکتے ہیں۔ دنیا سے تقریباً 3 عشروں کی تنہائی کے باوجود مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایران کی فوج نسبتاً ایک مضبوط فوج ہے اور اس کے سیاسی ادارے مشرق وسطی میں موجود دیگر ممالک کی نسبت زیادہ مستحکم ہیں، اور ان خواہش کے ساتھ تہران اسلامک اسٹیٹ کے خلاف امریکہ کا اہم اتحادی نظر آ سکتا ہے۔ اس بارے میں پروفیسر ملر کہتے ہیں،
in other parts of the region, in Syria, this is absolutely the case. However, they also have very many other issues.
Professor Miller keh rahe hain ki bila shuba عراق اور خطے کے دیگر علاقوں میں اور شام کے اندر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی ایک مشترکہ مقصد بن گئی ہے۔ ایران کے ساتھ دیگر سیاسی مسائل بھی ہیں دنیا کو، لیکن ان پر ابھی نظر نہیں جا رہی، اور یہ وہ مسائل ہیں جو شدید کشیدگی کا سبب رہے ہیں۔ ایک یہ کہ بین الاقوامی تعلقات زیرو سم گیم ہے، جوہری تنازع کا حل ہو یا اسلامک اسٹیٹ سے نمٹنے کا معاملہ، تہران اگر واشنگٹن کے ساتھ نظر آتا ہے تو امریکہ کے ترکی کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑے گا، سعودی عرب اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات متاثر ہوں گے جو طویل عرصے تک امریکہ کے اتحاد میں شامل رہی ہیں۔ لیبیا، عراق، فلسطین، اسرائیل ایشو ہوں، اس پر اثرات ہوں گے۔ ایران جو سیاسی طور پر ایک وائبل سٹیٹ ہے، اب جوہری مسئلے پر معاہدے کے بعد اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں بھی لا سکتا ہے، اور اسلامک سٹیٹ کے مسئلے پر ایران کی حیثیت امریکہ کے لیے ترکی اور سعودی عرب کو سپر سیڈ کر سکتی ہے، اور اس سے امریکہ کے تعلقات ان ممالک کے ساتھ متاثر ہوں گے۔ لہذا امریکہ کو اپنے پرانے اتحادیوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ پروفیسر ملر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں امریکہ کا قائدانہ کردار امریکی سیاست میں بھی زیر بحث رہے گا، نہ صرف فوری طور پر کانگریس میں اوباما انتظامیہ کو ریپبلکنز کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا، بلکہ اس معاہدے کی گونج آئندہ صدارتی انتخاب میں بھی سنائی دے گی۔
Republican candidate, especially as Hillary Clinton has been
وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائمری سے لے کر حتمی صدارتی مرحلے تک بات جب خارجہ پالیسی کی ہوگی تو تہران کے ساتھ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کا معاہدہ بار بار موضوع گفتگو بنے گا۔ ریپبلکنز اوباما انتظامیہ کی حکمت عملی کے خلاف مہم چلائیں گے، جبکہ ڈیموکریٹس کی جانب سے نامزدگی کی ممکنہ امیدوار ہلری کلنٹن کو ابھی تک ان کے الفاظ میں اندازہ نہیں ہو رہا کہ آیا وہ اس سے استفادہ کر سکیں گی یا نہیں، بھلے وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس معاہدے کی حامی رہی ہیں۔ یہ تھے قطر میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسکول آف فارن افیئرز سے وابستہ پروفیسر رورے ملر۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عمر محض ایک ہندسہ ہے، اور اس عمر کی حقیقت جس کا تعلق ہماری تاریخ پیدائش سے ہے، نظر کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر تاریخ پیدائش کے لحاظ سے کچھ افراد کی عمر 30 سال ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب حقیقتاً 30 سال ہی کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی اصل عمر 30 سال سے کہیں کم اور کچھ کی 30 سال سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کی اصل عمر اس کی بائیولوجیکل ایج ہوتی ہے، یعنی اس کے جسمانی خد و خال اور اعضائے ریسہ کس رفتار سے وقت کا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ سفر ان کے اندر کیا تبدیلیاں لا رہا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ پر یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے ان کی عمر کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ یہی انسان کی بائیولوجیکل ایج یعنی حیاتیاتی عمر ہوتی ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن میں قائم سائنسی تحقیق سے متعلق ایک ادارے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے جریدے میں عمر کے بارے میں ایک دلچسپ ریسرچ شائع ہوئی ہے، جس میں لندن کے کنگز کالج اور امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی کے ماہرین نے حصہ لیا۔ اس ریسرچ میں موجود تمام افراد کا تعلق نیوزی لینڈ سے تھا، اور وہ سب 1972 اور 1973 کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ کیلنڈر کے لحاظ سے اس وقت ان کی عمریں 38 سال ہیں، لیکن جب انہیں بائیولوجیکل ایج کے پیمانے پر پرکھا گیا تو ان کی عمریں 28 سال سے لے کر 61 سال تک نکلیں۔ تقریباً 35 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق میں یہ جاننے کے لیے کہ رضاکاروں کی بائیولوجیکل ایج کس رفتار سے بڑھ رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ کتنی تیزی سے بڑھاپے کی جانب بڑھ رہے ہیں، 26، 32 اور 38 کی عمر میں ان پر تجربات کیے گئے۔ سائنسدانوں کو پتا چلا کہ بعض افراد کی حیاتیاتی عمر ایک کیلنڈر سال میں 3 سال تک بڑھی، کچھ رضاکاروں کی عمر بڑھنے کی رفتار ایک کیلنڈر سال میں 12 مہینوں سے کم تھی، جبکہ اکثریت کی عمر میں ایک کیلنڈر سال کے دوران 12 مہینے کا اضافہ ہوا۔ جن رضاکاروں کی عمر بڑھنے کی رفتار تیز تھی، وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں عمر رسیدہ دکھائی دیے، جبکہ جن کی عمر میں اضافے کی رفتار سست تھی، وہ اپنی عمر سے چھوٹے تھے۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ رضاکاروں کی حیاتیاتی گھڑی کی رفتار یعنی عمر بڑھنے کا تعلق زیادہ تر ان کے طرز زندگی اور گرد و پیش کے ماحول سے تھا۔ تحقیق میں ایسی 18 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کی عمر بڑھنے کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں اعضائے رئیسہ کی کارکردگی، خون کا دباؤ، کولیسٹرول اور شوگر کی سطح سمیت نیند کا دورانیہ، ورزش، ذہنی دباؤ، کام کرنے کی جگہ اور گھر کا ماحول اور تمباکو اور الکوہل کے استعمال کی مقدار شامل ہے۔ تحقیق میں شریک کنگس کالج لندن کے ڈاکٹر ڈینیس کا کہنا ہے کہ اس ریسرچ سے ہمیں پہلی بار یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کس رفتار سے بوڑھا ہو رہا ہے اور عمر کے کس حصے تک اس کی خوراک، عادات اور ماحول میں مناسب رد و بدل کر کے بڑھاپا آنے کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق اس سمت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نوجوانوں کو وقت سے پہلے بوڑھا ہونے اور خطرناک امراض میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے کن پیشگی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں بایولوجیکل ایج کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چند عشرے پہلے امریکہ میں 65 سال کے شخص کو بوڑھا قرار دے کر پینشن پر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن آج امریکہ میں 65 سال کے اکثر افراد اتنے ہی چاقو چوبند اور تندرست و توانا ہیں جتنا کہ 45 سے 55 سال کی عمر کا انسان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے صحت مند طرز زندگی، سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال اور باقاعدگی سے ورزش۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دولت کے حصول میں رشتوں کی پامالی، دل ہی تو ہے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ دل غالباً انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ قصے، کہانیوں، فلموں، افسانوں اور ڈراموں کا موضوع سخن بنتا آ رہا ہے۔ ان دنوں پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے بھی دل ہی تو ہے کے نام سے ایک نئی ڈرامہ سیریل پرائم ٹائم میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں محبت، نفرت اور حسد جیسے فطری انسانی جذبوں کی ترجمانی کی گئی ہے۔
ان کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی ہو تم، ساری تقریب میں میں تمہیں دیکھتا رہا۔
تمہارے کپڑے بن کے آ گئے، شام کو تمہارا نکاح ہے خالد سے۔
پتہ نہیں ابھی یہ حال ہے تو بات میں کیا ہو، ہم ایک ساتھ رہ بھی پائیں گے یا نہیں۔
میں خالد بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، میں نے جو کہہ دیا اب وہی ہوگا۔
اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں، زبیدہ، اس کی چھوٹی بہن سلطانہ اور زبیدہ کا شوہر احمد علی۔ احمد علی بہت رئیس ہے، اس کے پاس ڈھیروں دولت ہے، مگر وہ اپنی بیوی سے زیادہ سلطانہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ ادھر سلطانہ بھی احمد علی کی خود پر غیر معمولی توجہ کو اہمیت دینے لگتی ہے، لیکن زبیدہ کو اس کا شائبہ تک نہیں، یہاں تک کہ وہ سلطانہ کی مالی امداد بھی کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں جبکہ آمدنی بھی محدود تھی۔
میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، 3 جوان مگر غریب بیٹیوں کی ماں۔ میں نے اپنی بہن کی موت پہ صرف اپنا ہی گھر تو نہیں بسایا نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ احمد علی کے پاس اتنی دولت ہے۔ اب تو سلطانہ، تمہاری بیٹیاں سونے میں لد کے اپنے اپنے سسرال جائیں گی۔
سلطانہ زبیدہ کی خوش قسمتی پر خود سے ناراض ہے اور دل میں حسد رکھتی ہے۔ اسی دوران جب زبیدہ کی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک اعلیٰ گھرانے میں طے پاتی ہے تو سلطانہ اپنے حسد کو ضبط نہیں کر پاتی، اور یہ حسد آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے، اور یہ نفرت کیا کیا گل کھلاتی ہے، اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے، یہی سیریل کا بنیادی عنصر ہے۔
پتا ہے اس پوری دنیا میں فیضی کو سب سے زیادہ کون چاہتا ہے؟ میں۔ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے،
اس انگوٹھی کے دائرے میں محبت صرف قیدی بن کے رہ سکتے۔
مرکزی کردار عتیقہ اوڈھو اور جاوید شیخ نے ادا کیے ہیں۔ زبیدہ کا کردار سیمی پاشا نے نبھایا ہے، جبکہ سلطانہ بنی ہے عتیقہ اوڈھو۔ احمد علی کے کردار میں نظر آ رہے ہیں جاوید شیخ، جبکہ باقی مرکزی کردار شہزاد شیخ، ثنا سرفراز، انوش عباسی، منال، دیا اور راشد فاروقی نے نبھائے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urdu.voa.com۔
میں نے سوال کیوں کیا، میں نے یہ لب ہلا کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ۔
صوفیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد کئی علاقوں میں سیلابوں نے تباہی مچا دی ہے۔ دوسری طرف جنوبی پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں گزشتہ چند روز کے دوران ہونے والی بارشوں کے باعث ملک کے بعض علاقوں، خاص طور پر دریاؤں کے کناروں کے قریب آباد بستیوں کو سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے۔ حکام کے مطابق دریائے سندھ اور کابل میں کئی مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق صوبہ پنجاب کے ضلع لیہ میں دریائے سندھ کے کنارے آباد درجنوں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ ادھر چترال میں گزشتہ چند روز سے جاری بارشوں کی وجہ سے دریائے چترال میں بھی طغیانی آ گئی ہے، جس سے درجنوں گھروں اور کئی سڑکوں کو نقصان پہنچا، جبکہ اطلاعات کے مطابق 3 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی صورتحال خطرناک حد تک تو نہیں بڑھی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ رواں ہفتے ہونے والی بارشوں کے باعث بعض علاقوں کے ندی نالوں میں مزید طغیانی آ سکتی ہے۔
ڈیزی خان کے ہل ٹورنٹس میں ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال ہو سکتا ہے 21 سے 23 کے درمیان میں، پھر اسکیٹرڈ رین فال ایکسپیکٹڈ ہے اپر کیچمنٹ ایریاز آف آل دا ریورز بسائڈ خیبر پختونخوا، پنجاب، ساؤتھ ایسٹ سندھ، نارتھ ایسٹ بلوچستان۔ جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصانات ہوئے چترال کے علاقے میں، اس میں ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو ہدایت جاری کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اپنے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو فردر ہیلپ کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چترال کی ساتھ لگا دیا ہے، اور اس کا مین ٹاسک ہے کہ روڈز، بریجز اور واٹر سپلائی اسکیمس کو نقصانات ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔
ادھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سیلاب کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پیر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شہباز شریف نے صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے رابطہ کر کے انہیں ہدایت کی کہ وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور دریاؤں کے کناروں پر آباد بستیوں میں رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا جائے۔ پاکستان میں مونسون کے موسم میں دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران آنے والے سیلابوں سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے علاوہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کوئٹہ میں ایک نجی محافظ طالب حسین کی بہادری اور قربانی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طالب حسین نے خود کچھ بمبار کے حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ نے بلوچستان میں اپنی جان دے کر ایک خودکش حملہ آور کو روکنے والے ایک نجی سیکیورٹی گارڈ طالب حسین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ طالب حسین نے اپنی جان دے کر کئی قیمتی زندگیوں کو بچایا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر بھی طالب حسین کی اس قربانی کو سراہا جا رہا ہے۔ عید الفطر سے قبل چاند رات کو ایک خودکش بمبار نے کوئٹہ میں بروری روڈ پر واقع سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی سے ہزارہ ٹاؤن میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ہزارہ ٹاؤن کے باہر لگے ناکے پر کھڑے چوکیدار طالب حسین نے حملہ آور کو روکا تو اس دوران اس کے جسم سے بنے بارودی مواد میں دھماکہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے برقع پہن رکھا تھا اور ہزارہ ٹاؤن میں داخل ہو کر دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت آباد ہے اور اس برادری کے لوگوں پر پہلے بھی کئی مہلک حملے ہو چکے ہیں۔ ماضی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد ہزارہ ٹاؤن تک جانے والے تمام راستوں پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فلسطین کے علاقے غزہ میں مزاحمتی تنظیم حماس اور اسلامی جہاد کے ارکان کی گاڑیوں میں ہونے والے دھماکوں میں کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت داخلہ کے مطابق دھماکے اتوار کو الصبح ضلع الشیخ رضوان میں مختلف مقامات پر کھڑی پانچ گاڑیوں میں ہوئے۔ پولیس حکام اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جن گاڑیوں میں بم نصب کیے گئے تھے ان کے مالکان فلسطینی مزاحمتی تنظیموں حماس اور اسلامی جہاد کے سرگرم ارکان ہیں۔ ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکوں کے نتیجے میں کم از کم دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افریقہ کے مسلم اکثریتی ملک الجزائر میں ایک فوجی دستے پر شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 9 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ جمعے کو ملک کے مغربی علاقے میں عین دفلا میں کیا گیا، جس کی تصدیق وزارت دفاع نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں کی ہے۔ بیان کے مطابق شدت پسندوں نے فوجی قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ خطے میں سرگرم القاعدہ کی شاخ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما کے افریقہ کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہونے سے صرف چند دن پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے کینیا میں ممکنہ دہشت گرد حملوں پر اپنے انتباہ کا اعادہ کیا ہے۔ مسٹر اوباما اپنے آبا و اجداد کے وطن جائیں گے اور ان کے ہمسایہ ملک ایتھوپیا کا دورہ کریں گے۔ اس دوران یہاں سفر کے متعلق خبردار کیا گیا ہے، جہاں القاعدہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا گروپ الشباب حملے کرتا رہتا ہے، جن میں اپریل میں گریسا یونیورسٹی کالج پر حملہ بھی شامل ہے۔ مشرقی کینیا کے اس علاقے میں ہونے والے مہلک حملے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے۔ انسدادی دہشت گردی کی کاروائیوں کا مرکوز نیروبی اور ادیس ابابا ہوں گے، جہاں کا دورہ کرنے والے وہ پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ سینیگال میں خصوصی عدالت چارٹ کے سابق حکمران حسین ہیبرے کے خلاف مقدمے کا آغاز پیر کے روز کر رہی ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم پر مبنی اس مقدمے کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ 72 سالہ مسٹر ہیبرے اور ان کے وکلا نے مقدمے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن وہ حکام کے دباؤ پر پیر کے روز موجود تھے۔ یہ عدالت جو افریقی یونین کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت وجود میں آئی تھی، 100 عینی شاہدوں کے بیانات سنے گی، جو توقع ہے کہ کئی مہینے جاری رہیں گے۔ انسانی حقوق گروپ اور چارٹ کے سچائی کمیشن نے مسٹر ہیبرے پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے صدارت کے دور میں 40,000 سیاسی مخالفین کو ہلاک کروایا، انہیں اذیتیں دیں اور دوسرا تشدد کروایا۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ گزشتہ ہفتے ایران کے جوہری معاہدے کے تناظر میں اسرائیل کی سلامتی کی ضروریات کا جائزہ لیں گے۔ کارٹر اپنے دورے میں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے، جو جوہری معاہدے کو ایک تاریخی غلطی قرار دے کر امریکی کانگریس سے اسے مسترد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترک سیکیورٹی فورسز عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کاروائیوں میں مصروف ہیں، جسے اس کے خلاف ایک ایسے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ داعش کی حامی ایک ویب سائٹ کی بندش کے ساتھ ساتھ بھرتیاں کرنے والوں اور متوقع جہادیوں کی سلسلے وار گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں اسلامی گروپ کی جانب انقرہ کی پالیسی میں تبدیلی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ مزید تفصیلات مدثرہ منصر کی زبانی۔
جولائی کے مہینے میں ترک سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک میں موجود داعش کے حامیوں کے خلاف کاروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ملک بھر کے کئی شہروں میں الصبح چھاپوں میں 21 مبینہ ارکان کو حراست میں لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے وردیوں کے ساتھ ساتھ بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مقامی میڈیا نے اس مہینے ترکی کے راستے شام میں داخل ہونے کی خواہش رکھنے والے متوقع جہادیوں کی ایک بڑی تعداد کی گرفتاری کی خبریں بھی دی ہیں۔ ترک اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ چھاپے اسلامک اسٹیٹ کی جانب انقرہ کے نقطہ نظر میں تبدیلی کی سمت اشارہ کرتے ہیں۔
There's been much talk that they also were a little cautious, not only because of the blowback threat, but because they felt initially that groups like this might...
اس بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ قدر محتاط ہیں، صرف رد عمل کے خطرے کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ اس لیے کہ ابتدا میں انہیں یہ محسوس ہوا تھا کہ اس طرح کے گروپ اسد حکومت کو گرانے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہیں قابو میں کیا جا سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ انقرہ اب بتدریج باڑ کی دوسری جانب منتقل ہو رہا ہے۔ انقرہ داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں اپنے مغربی اتحادیوں کی جانب سے نمایاں طور پر دباؤ میں رہا ہے۔ ترکی کے بارے میں، جس کی سرحدیں شام اور عراق دونوں سے ملتی ہیں، اس کے ناقدین عموماً یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جہادیوں کے لیے ایک بڑی شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ استنبول میں قائم قادر خاص یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ایک ماہر سولی اوزیل کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کا ایک رد عمل ہے.
Turkey is very unhappy, maybe a bit too late, about being identified as a party to the sectarian fighting in Syria. And it is very rapidly trying to dissociate itself from that label.
ترکی بہت ناخوش ہے. ممکن ہے اسے شام میں فرقہ وارانہ لڑائی کے ایک فریق کے طور پر شناخت کیے جانے میں قدرے تاخیر ہو گئی ہو اور وہ بڑی تیزی سے خود کو اس لیبل سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور داعش کے خلاف اس کا رویہ پچھلے دو تین ہفتوں کے دوران بظاہر بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ پچھلے مہینے کے عام انتخابات میں پارلیمنٹ کے اندر اسلام پسند جماعت اے کے کی اپنی اکثریت کھو دینے کے بعد شروع ہوئی ہے. اس نقصان کے بعد پارٹی کے اندر سے یہ مطالبے بڑھتے رہے ہیں کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے. پچھلے ہفتے سابق صدر عبداللہ گل نے, جو اے کے پارٹی کے ایک بانی رکن بھی ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی خارجہ پالیسی پر کڑی تنقید کی تھی کہ اس کی وجہ سے ترکی تنہا ہو گیا ہے. کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ داعش کے متعلق انقرہ کی پالیسی میں تبدیلی کے پیچھے معاملات کو معقول اور عملی طور پر نمٹنے کا رویہ بھی کار فرما ہے.
Especially when the tide is generally internationally moving against ISIS and you want to be on the right side of the fence in that regard. So it's a combination of this new atmosphere.
خاص طور پر جب داعش کے خلاف ایک عمومی بین الاقوامی لہر چل رہی ہے اور اس حوالے سے آپ معاملے کی درست سمت رہنا چاہتے ہوں, اس لیے یہ اس نئی فضا کا ایک امتزاج ہے جو غالباً خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے, لیکن یہ زمین پر رونما ہونے والے حالات و واقعات کا بھی نتیجہ ہے. مبصرین خبردار کرتے ہیں کہ داعش کے بارے میں اس خیال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اس میں بہت سے ترک ارکان شامل ہیں, گروپ کی جانب سے انتقامی کاروائی کا خطرہ بدستور موجود ہے. ترک سیکیورٹی فورسز سے اس سلسلے میں انتہائی چوکس رہنے کی توقع کی گئی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسامین, پاکستان میں عید کا تیسرا روز ہے اور تقریبات جاری ہیں. بہت سے خاندان اپنے خاندان والوں کے ہمراہ شمالی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن بہت سے علاقوں میں بارشوں اور سیلابوں کے باعث عید کی تقریبات متاثر بھی ہوئی ہیں. یہاں امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں بھی عید کی تقریبات جاری ہیں, اور ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہونے کے باعث بہت سے مسلمانوں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ عید کی تقریبات منعقد کیں. اور اب باقی خبریں. چین نے گزشتہ چار ماہ کے دوران چار ہائپر سونک میزائلوں کے تجربات کیے ہیں جو آواز سے زیادہ تیز رفتار ہیں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین ہتھیاروں کو جدید بنانے کی کوششیں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. ہائپر سونک ہتھیار آواز کی رفتار سے پانچ گنا سے بھی زیادہ تیز رفتار سے حرکت کرتے ہیں. چین کی طرف سے حال ہی میں 9 جون کو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز میزائل کو تجرباتی طور پر چھوڑنے کی تصدیق کی گئی. تاہم بیجنگ کا اصرار ہے کہ جوہری ہتھیاروں کو ایک ریکارڈ رفتار سے لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے ان میزائلوں کے تجربات کی نوعیت خالصتاً سائنسی ہے اور کسی ملک کو اس کا مقصد نہیں ہے. نائجیریا کے صدر محمد بوہاری اتوار کو امریکہ کے 4 روزہ دورے کا آغاز کر رہے ہیں. واشنگٹن میں وہ امریکہ کے صدر باراک اوباما سے بات چیت کریں گے. پیر کو وائٹ ہاؤس سے ملاقات کے دوران جہاں مسٹر اوباما ان کا خیر مقدم کریں گے, خیال کیا جاتا ہے کہ بوکو حرام کا شدت پسند گروہ ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا. سابق امریکی صدر جارج بش سینئر کو ملک شمال مشرقی ریاست میں ایک ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے. 4 دن قبل گرنے سے ان کی گردن کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی. سب سے عمر رسیدہ حیات سابق امریکی صدر 91 سالہ بش کو گردن کا ایک مہرہ ٹوٹنے کے باعث بدھ کو ہسپتال داخل کرایا گیا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا گیا معاہدہ اس ضمن میں ماضی میں کی جانے والی کسی بھی کاوش سے کہیں زیادہ ہے. اپنے ہفتہ وار خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی صورت معاہدے سے رو گردانی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں جانچ کا بہت جامع عمل واضح کیا گیا ہے. صدر نے کہا کہ اگر ایران معاہدے سے پھرتا ہے تو اس کی معیشت کو مختوش کر دینے والی اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ العمل ہو جائیں گی. اس معاہدے کے تحت ایران کو اپنے جوہری معاہدے کا 98% ملک سے نکالنا ہوگا. صدر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کے بغیر دنیا کو اس خطے میں ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ لاحق ہوگا. ہفتے کو ہی ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے معاہدے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ دیگر معاملات میں تعاون کا اشارہ نہیں ملتا۔ عید کے موقع پر تہران میں اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوششیں نہ کرنے کے بس اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ ایران کے معاملات میں ایک منفرد چیز ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستان میں خواتین جہاں ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں، وہیں فائر فائٹنگ کے شعبے میں ایک پاکستانی نوجوان خاتون کی خدمات بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ شازیہ پروین پاکستان کی وہ پہلی نوجوان خاتون ہے جنہوں نے فائر فائٹنگ کے شعبے کو اپنایا اور مرد فائر فائٹر ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ فائر فائٹنگ حادثاتی طور پر لگنے والی آگ پر قابو پانے کا مشکل ترین کام ہے جسے مردوں کا کام سمجھا جاتا ہے، مگر شازیہ پروین بھی مردوں کی طرح آگ کو بجھانے کے اس خطرناک کام کو سر انجام دیتی ہیں۔ اس شعبے کو اختیار کر کے شازیہ نے پاکستان بھر کی خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ فائر فائٹنگ کے شعبے میں بھی خواتین خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون فائر فائٹر کے طور پر سامنے آنے والی 25 سالہ شازیہ پروین کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع رہاڑی سے ہے، جو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے والے 11-22 نامی ریسکیو ادارے میں 2010 میں خاتون ریسکیو ورکر کے طور پر شامل ہوئی۔ پاکستان کے انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق شازیہ کا کہنا ہے کہ کچھ خواتین مردوں کے ساتھ کام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں، مگر ان کے خیال میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں۔ شازیہ کہتی ہیں کہ پہلے لوگ مجھے دیکھ کر میری ہنسی اڑاتے کہ ایک خاتون آگ بجھانے میں کیسے مدد کرے گی، مگر جب میں نے ان کی اہم املاک کو آگ سے بچا لیا تو وہی لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ ان کے بقول خواتین کسی بھی شعبے میں کام کر سکتی ہیں اور اپنی مرضی کا پیشہ چن سکتی ہیں۔ شازیہ نے پنجاب ایمرجنسی سینٹر سے باقاعدہ ریسکیو کی تربیت لے رکھی ہے۔ اس حوالے سے شازیہ کا کہنا ہے کہ ٹریننگ میں 600 مردوں میں وہ واحد خاتون ٹرینی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے تیراکی اور رسیوں کی مدد سے عمارتوں پر چڑھنے کی ٹریننگ بھی لے رکھی ہے۔ تو سامعین، مزید نوجوانوں کو بھی اس شعبے میں آگے آنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر خواتین کو، کیونکہ اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں خواتین نہ ہوں۔ لہٰذا محض یہ خیال کر کے کہ یہ شعبہ صرف مردوں کے لیے ہے مناسب سوچ نہیں۔ دوسری جانب والدین اور کمیونٹی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ٹیچر یا ڈاکٹر بننے کے علاوہ بھی دیگر شعبوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں توانائی کے بحران نے سائنسدانوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے ہر ممکنہ ذرائع تلاش کریں۔ پانی، سورج اور ہوا بجلی پیدا کرنے کے قدرتی ذرائع ہیں۔ ہوا سے جو چرخیاں چلتی ہیں ان سے انتہائی سستی بجلی پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے پر پرندوں کے لیے خطرے کا پیغام بنے رہتے ہیں۔ چنانچہ پرندوں پر رحم کھا کر اب ایک نیا جنریٹر بنایا جا رہا ہے جو ہوا سے چلتا ہے۔ سن 2002 میں اسپین کے ڈیوڈ یانس نے امریکہ میں ایک مختصر فلم دیکھی جو ٹیکوما نیروز برج کے بارے میں تھی، جسے تیز ہوا کی وجہ سے گرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یانس کو احساس ہوا کہ ہوا میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پول کے پاس سے گزرتی ہے تو طاقتور ارتعاش پیدا کرتی ہے، جس کا مشاہدہ کار کے اینٹنا یا بانس کی چھڑی سے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسی مشاہدے نے یانس کو ہوا سے چلنے والے جنریٹر کا تصور دیا۔
La filosofía inicial, el espíritu inicial era hacer un aerogenerador, digamos, de ensueño que tuviera todas las cualidades que uno desearía tener.
کہ ایک ایسا جنریٹر بنایا جائے جس میں وہ تمام خصوصیات ہوں جن کی کوئی خواہش کر سکتا ہے۔ یہ جتنا ممکن ہو سستا ہونا چاہیے، اسے مرمت کی کم سے کم ضرورت پڑے اور اسے نصب کرنا بھی آسان ہو. یانس اور ان کے دوست راؤل مارٹین نے اپنا یہ تصور انجینئرنگ کی ایک فرم کے سامنے پیش کیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور ایک چھوٹی ہوائی سرنگ بنا کر انہوں نے خود تجربہ کرنا شروع کر دیا. ابتدا میں ایک بڑا ماڈل وارٹیکس کے نام سے تیار کر لیا گیا اور اسے ایک قریبی میدان میں لگا دیا گیا. یانس کہتے ہیں
Lo que tenemos es un mástil, que es la parte de arriba, es la que hace las veces de pala, está hecho de los mismos materiales que una pala.
ہمارے پاس ایک مستول تھا جو اندر سے کھوکھلا تھا. اسے اوپر لگایا گیا اور وہ چرخی کے پر کی طرح کام کرتا ہے. اسے اسی میٹیریل سے بنایا گیا جس سے عام روایتی جنریٹر بنتے ہیں. اب یہ کرتا یہ ہے کہ ادھر ادھر جھولتا ہے اور ایک روایتی آلٹرنیٹر تک وہی تیز جنبش منتقل کرتا ہے جو اپنی حرکت سے ہوا کی توانائی کو بجلی میں منتقل کر دیتا ہے. یانس کہتے ہیں کہ جنریٹر کے نتائج توقع سے کہیں بہتر تھے.
La sorpresa fue cuando vimos que equipos tan pequeños como este de solo 6 metros de altura e incluso
algunos اتنے چھوٹے جنریٹر کو دیکھ کر حیران ہوئے جو صرف 6 میٹر اونچا تھا, اور حتیٰ کہ اس سے بھی چھوٹے جنریٹر نے مطلوبہ نتائج فراہم کیے. اگرچہ وورٹیکس جنریٹر ہوا سے چلنے والی چرخی کی نسبت 30% کم توانائی پیدا کرتا ہے, مگر یہ ہلکا ہے, کم خرچ ہے اور آسانی سے تعمیر ہو سکتا ہے, اور اس کی مرمت بھی آسان ہے. اسے مضبوط پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے اور اس کے بہت کم پرزے ہیں. اس سے آواز بھی پیدا نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اس سے پرندوں کو کوئی خطرہ نہیں. یہ ابتدائی ماڈل ہوا کی 1.5 سے 7 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتا ہے. اس کے موجودوں کا کہنا ہے کہ اگلا مرحلہ ایک ایسا 4 kW کا بغیر بلیڈ کا جنریٹر بنانا ہے جو 12.5 میٹر اونچا ہو اور جس سے اتنی بجلی پیدا ہو کہ نہ صرف چھوٹے کاروباروں بلکہ ذاتی گھروں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے. اور تجارتی بنیادوں پر وورٹیکس بلیڈ لیس جنریٹر سن 2017 تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانی حقوق کے فروغ کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال ایک کلیدی اہمیت رکھتا ہے. اگرچہ عامرانہ حکومتیں آن لائن معلومات کے پھیلاؤ پر کنٹرول کی کوشش کر سکتی ہیں, تاہم انسانی حقوق کے سرگرم کارکن صحافی اور عام شہری معلومات کو پھیلانے, بدعنوانی اور دوسرے غلط کاموں اور استحصالی کارروائیوں کو بے نقاب کرنے اور ہم خیال افراد کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. گزشتہ سال 41 ملکوں نے آن لائن تقاریر پر سزا یا پابندی لگانے کے مجوزہ قوانین یا ضابطے منظور کیے. زیادہ سے زیادہ حکومتوں نے ان ویب سائٹس تک رسائی محدود کر دی ہے جنہیں وہ قابل اعتراض سمجھتی تھیں, اور آن لائن تقاریر کو جرم قرار دے دیا. مثال کے طور پر تاجکستان میں حکومت نے گاہے بگاہے فیس بک اور یو ٹیوب سمیت سوشل میڈیا کی سائٹس تک رسائی محدود کی. ترک حکومت نے بلدیاتی انتخابات تک مختصر عرصے کے لیے یوٹیوب اور ٹویٹر کو بلاک کیا. چین میں حکومت متنازع سمجھ جانے والی ویب سائٹ تک رسائی کو مسلسل بلاک کر رہی ہے. مثلاً وہ ویب سائٹس جن میں تائیوان یا دلائی لامہ یا حتیٰ کہ نیو یارک ٹائمز تک پر گفتگو کی جاتی ہو. اور دسمبر میں چینی حکومت نے جی میل استعمال کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو بلاک کیا, جو ای میل سروس فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. دوسری حکومتوں نے ان سرگرم کارکنوں کا پیچھا کرنے کے لیے جو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں نئے قوانین منظور کیے. گرفتار کیے جانے والوں میں بہت سو کو طویل مدت کی جیل, جرمانوں, مار پیٹ, کوڑوں اور حتیٰ کہ جلا وطنی تک کی سزا دی گئی. ویتنام میں عہدیداروں کی جانب سے ان بلاگرز کو ہراساں کیا جانا, دھمکانا, گرفتار کرنا اور سزا دینا جاری ہے جو حکومت کے بارے میں تنقیدی خیالات کا آن لائن اظہار کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ حکومتیں اظہار اور آن لائن معلومات تک رسائی پر کنٹرول کی کوشش کر رہی ہیں, انسانی حقوق کے سرگرم کارکن معلومات اکٹھی کرنے اور انہیں پھیلانے اور ان علاقوں میں جہاں سیکیورٹی اور رسائی ایک مسئلہ ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر سیٹلائٹ سے بھیجی ہوئی تصاویر ویڈیو اور کراؤڈ سورسنگ یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مدد سے معلومات اکٹھی کرنے والی ٹیکنالوجیز۔ آج ٹیکنالوجی کو دنیا بھر کے ملکوں میں ہونے والے مظاہروں، تباہی اور تشدد کے بارے میں بالکل درست معلومات کی فراہمی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی شفافیت بڑھانے اور بدعنوانی کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ اگرچہ عامرانہ حکومتیں آزادی اظہار کو کچلنے کے لیے پہلے سے زیادہ جارح ہو چکی ہیں، تاہم ہر ملک میں لوگ آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے مزید مربوط اور بہتر طور پر باخبر ہیں۔ ویب سائٹس پر پابندیاں اور مواد تک رسائی روکنا حکم مسلط کرنے کی فریب خوردہ کوششیں ہیں۔ اس کے بجائے حکومتوں کو بنیادی آزادیوں کا احترام اور ایک آزاد عالمی انٹرنیٹ کو فروغ دینا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ میں ہر سال مختلف دریاؤں کو صاف کرنے کی ایک مہم چلائی جاتی ہے۔ ان میں شامل ہونے والے زیادہ تر افراد رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم لاس اینجلس دریا کی سالانہ ہونے والی صفائی سے متعلق آپ کو معلومات دیں گے۔ اس دریا کی صفائی کے لیے ہزاروں رضاکار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اس سال یہ مہم ان کے لیے خاص ہے کیونکہ رپورٹوں کے مطابق کیلیفورنیا میں خوش سالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مہم میں شامل رضاکار دریا سے کوڑا اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ دریا بہت سے مقامات پر کنکریٹ کا ہے جس پر پانی بہ رہا ہے۔ یہ دریا ہالی ووڈ کی بہت سی فلموں میں دکھایا گیا ہے، خاص طور پر 1978 میں بنائی گئی میوزیکل فلم گریس۔ آج یہاں ریاست بھر میں خوش سالی کے باوجود پانی تو بہ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ تر گندے نالے کا پانی ہے یا جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی اس میں بہتا ہے۔ ایک رضاکار مائک کونکل کہتے ہیں کہ دریا کے پانی میں آپ کو مختلف قسم کی گندی اشیاء مل جائیں گی۔
بولٹس، گلاس، بیٹریز، پریٹی مچ اینی تھنگ یو کین تھنک آف دیٹ یو مائٹ ہیو تھرون اوے ایٹ ون پوائنٹ اور انادر، اٹس ان دی ریور۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ بوتلیں، گلاس، بیٹریاں آپ کو یہاں ملیں گی، یا وہ چیزیں جو آپ پھینکنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ بریجٹ باویز قریبی ڈزنی اسٹوڈیو سے آئی ہیں، وہ ایک رضاکار ہیں۔
I just think it's a great opportunity not only for the environment to be able to come out and clean and give back.
میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہے، اس سے نہ صرف ماحول صاف ہوگا بلکہ آپ کے آس پاس کا علاقہ بھی گندگی سے پاک ہوگا۔ اسٹیفن کرانزر فرینڈز آف لاس اینجلس ریور سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مہم مقامی ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔
That plays a key role in securing our water supply. It stabilizes our water supply, at least here locally.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پانی کی سپلائی کو محفوظ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کم از کم یہاں مقامی طور پر۔ رضاکار مائک گیبن کہتے ہیں کہ حالیہ خوش سالی کی وجہ سے دریا کی صفائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔
Just taking this valuable commodity, you know, not for granted, and doing our best to preserve it and cherish it.
ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور ہم اسے صاف ستھرا اور محفوظ بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح قدرتی ماحول میں رہنے اور اسے بچانے کے لیے آپ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور سامعین، پاکستان میں بھی بہت سے چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ایسے دریا ہیں جو صاف ستھرے ہیں؟ ان دریاؤں کا پانی کھیتی باڑی کے علاوہ پینے اور روزمرہ استعمال کے بھی کام آتا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان میں پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کے تھیلے اور گھر کا کوڑا پھینکا جاتا ہے، جو نہ صرف ماحول کے لیے گندگی کا باعث بنتا ہے بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ اکثر گرمیوں کے موسم میں لوگ ان میں نہانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم دریاؤں سمیت اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں۔ پانی بالخصوص پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک ایسا معاملہ بھی ہے جو مستقبل میں ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر وکٹر میئر اور انجینئر تھیں ناشوان کالی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔